سرکار جیسی اپنی صورت ہے نصیحت ہے سرکار جیسی اپنی سیرت ہے نہ صورت ہے ادھر سرکار جیسی اپنی سیرت ہے نہ صورت ہے ادھر کہتے نہیں تھکتے محبت ہے محبت ہے ادھر کہتے نہیں تھکتے محبت ہے محبت ہے کہاں وہ داعی قرآن کہاں ہم مست دسترخوان کہاں وہ داعی قرآن کہاں ہم مست دسترخوان کہاں ایک ان کی دعوت تھی کہاں ایک اپنی دعوت ہے کہاں ایک ان کی دعوت تھی کہاں ایک اپنی دعوت ہے کہاں وہ داعی قرآن کہاں ہم مست دسترخوان کہاں ایک ان کی دعوت تھی کہاں ایک اپنی دعوت ہے اظہار محبت کے طریقے اور بیمانا ہے اظہار محبت کے طریقے اور بیمانا مگر ہم کیا کریں ہم کو دکھاوے کی جو عادت ہے مگر ہم کیا کریں ہم کو دکھاوے کی جو عادت ہے اظہار محبت کے طریقے اور دیوانا مگر ہم کیا کریں ہم کو دکھاوے کی جو عادت ہے کرامت کے طلبگاروں شریعت اور سنت پر کرامت کے طلبگاروں شریعت اور سنت پر بتاؤ استقامت سے کوئی بڑھ کر کرامت ہے بتاؤ استقامت سے کوئی بڑھ کر کرامت ہے کرامت کے طلبگاروں شریعت اور سنت پر بتاؤ استقامت سے کوئی بڑھ کر کرامت ہے رہے سنت پہ ڈٹ جانا تقاضا ہے شریعت کا رہے سنت پہ ڈٹ جانا تقاضا ہے شریعت کا رہے سنت سے ہٹ جانا امانت میں خیانت ہے سنت سے ہٹ جانا امانت میں خیانت ہے رہے سنت پہ ڈٹ جانا تقاضا ہے شریعت کا رہے سنت سے ہٹ جانا امانت میں خیانت ہے ہمیشہ بدعتوں کی راہ سے بچ کر گزر جانا ہمیشہ بدعتوں کی راہ سے بچ کر گزر جانا یہی اسلام کا معمول ہے ان کی روایت ہے یہی اسلام کا معمول ہے ان کی روایت ہے ہمیشہ بدعتوں کی راہ سے بچ کر گزر جانا یہی اسلام کا معمول ہے ان کی روایت ہے ضروری ہے کم از کم ہر عمر سے قبل یہ دیکھیں ضروری ہے کم از کم ہر عمر سے قبل یہ دیکھیں کسی ادنا صحابی سے بھی کیا اس کی اجازت ہے کسی ادنا صحابی سے بھی کیا اس کی اجازت ہے ضروری ہے کم از کم ہر عمل سے قبل یہ دیکھیں کسی ادنا صحابی سے بھی کیا اس کی اجازت ہے. عمل میں لازمی ہے سنت سرکار کا پہلو, عمل میں لازمی ہے سنت سرکار کا پہلو, یہی اپنا تصوف ہے یہی اپنی طریقت ہے, یہی اپنا تصوف ہے یہی اپنی طریقت ہے. عمل میں لازمی ہے سنت سرکار کا پہلو, یہی اپنا تصوف ہے یہی اپنی طریقت ہے. جو راہ سنت سرکار پر ہے نامزن طائب, جو راہ سنت سرکار پر ہے نامزن طائب, میرا ایمان ہے ہر ہر قدم پر ان کے جنت ہے, میرا ایمان ہے ہر ہر قدم پر ان کے جنت ہے. جو راہ سنت سرکار پر ہے گامزن طائب, میرا ایمان ہے ہر ہر قدم پر ان کی جنت ہے. ادھر سرکار جیسی اپنی سیرت ہے نہ صورت ہے, ادھر کہتے نہیں سکتے محبت ہے محبت ہے.
احمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم, اما بعد, حضرت طائف صاحب کی اسناد نظم سے پہلے حضرت والا کا آپ بیان سن رہے تھے. باقی میرا خیال یہ ہے کہ پچھلے اتوار کو بھی جو بیان ہوا تھا کندھے مقرر کے طور پر دوبارہ نشر ہو گیا. اس میں ایک چیز, تین دن کی جو تعزیت کا معاملہ ہے وہ وضاحت طلب ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تینوں دن جانا ضروری ہے, ایسا نہیں, تین دن میں ایک دن بھی چلے جانا کافی. اصل مقصد تو مبتلا بھی کو دلاسا دینا ہے کہ جو شخص رنج و غم کی کیفیت سے دو چار ہے تمہارے جاننے سے, تاکہ اس کو تسلی ہو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ بھائی اتنے سارے لوگ ہمارے غم میں ہمارے شریک ہیں, اس کو ڈھارس ہوتی ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں. ان کے جانے سے بہت سے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے, بہت سے لوگ غم میں مبتلا ہیں. تو اگر آپ تین دن میں ایک دن بھی چلے گئے تو جو تعزیت کا حق تھا وہ ادا ہو گیا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ ہر دن روزانہ جانا ضروری سمجھتے ہیں اور تکلیف اٹھا کے بھی جاتے ہیں بعض اوقات, اور مقصد ان کا پھر وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا نہیں ہوتا بلکہ سامنے والے کی رضا مقصود ہوتی ہے. کہ نہیں گیا تو وہ کیا کہے گا. یاد رکھیے جب یہ بات بیچ میں آ جاتی ہے کہ وہ کیا کہے گا, اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں. ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے, اس کو راضی کرنے کے لیے. انشاءاللہ جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ اس عمل سے بدل جہاں بہتر ہوگا جو ہم کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے کریں. البتہ اگر کسی انسان کو راضی کرنا یا خوش کرنا اس لیے ہے کہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے تو یقیناً پھر وہ صحیح. تو اگر کسی کو ایسا تعلق اور محبت ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں روز جاؤں گا تو روزانہ اس کو خوشی ہوگی تسلی ہوگی تو کوئی حرج نہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے مریض کے پاس حکم یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے جاؤ, زیادہ اس کو تکلیف مت دو, بلکہ اس کا اصل مقصد ہے اس کو جا کر ڈھارس بنانا, اس کو تسلی دینا, اس کو یہ کہنا کہ انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے, تمہاری حالت ماشاءاللہ پہلے سے بہتر ہے, تھوڑا سا تسلی دے دینا تاکہ اس کو تسلی ہو جائے اور زیادہ دیر نہ بیٹھے تاکہ وہ اپنے بے تکلف ہو کے آرام کرے. لیکن اگر کوئی دوست ایسا ہے, کوئی ساتھیوں میں ایسا ہے, تو اس کے رہنے سے اس بیمار کو زیادہ ڈھارس ہوتی ہے اور زیادہ محبت ہوتی ہے تو پھر اس کا زیادہ دیر رہنے میں کوئی حرج نہیں. غالباً ایک بزرگ کسی کے پاس گئے اور سنت کے مطابق تھوڑی دیر تعزیت کر کے جانے لگے. جب جانے لگے تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کے کہا بیٹھ, تو ان میں سے نہیں ہے کہ بیٹھنے سے تکلیف ہو مجھے, تمہارے بیٹھنے سے مجھے خوشی ہوگی, اس لیے بیٹھے رہو. ہر ایک کے لیے ہر حکم نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی اگر ایک ساتھ رہتا ہے کسی کمرے میں, بعض اوقات باہر ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں بےچارے ایک کمرے میں چھ چھ آٹھ آٹھ آدمی رہتے ہیں, تو بعض لوگوں سے ایسی دوستی ہوتی ہے کہ ان کا سامان اگر ہم استعمال کر لیں یا وہ ہمارا سامان استعمال کر لیں تو اس میں خوشی ہوتی ہے. تو اگر ایسی بے تکلفی ہے تو بغیر اجازت کے بھی جائز, لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں بغیر کسی کی اجازت کے کسی کا مال استعمال کرنا یہ جائز نہیں. اس لیے شریعت کے احکام کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہر موقع کا حکم الگ ہوتا ہے اور حالات کی وجہ سے احکام بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. اس لیے حالات کو دیکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ اس وقت شریعت کا کیا حکم ہے, پھر جو شریعت کا حکم ہو اس کے مطابق عمل کریں. اور اس میں بھی ایک بات اور مزید درج کر دوں کہ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ دل تھا کہ قابو میں ہی نہیں آتا تھا, بہت بے چینی. یقیناً حضرت مفتی صاحب کی شخصیت بڑی عظیم شخصیت تھی, بحیثیت باپ کے بھی وہ انتہائی محبت کرنے والے انسان تھے اور ویسے بھی یعنی تربیت کے اعتبار سے بھی. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ بہت ہی تکلیف میں محسوس کرتا تھا. تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کو جب حضرت نے خط لکھا اور اپنی اس کیفیت کو بیان کیا تو فرمایا, انہوں نے جو بات فرمائی وہ یہی تھی کہ بھئی غم تو یقیناً ہوتا ہے, لیکن اب ایسا بھی نہیں کہ آدمی جو ہے وہ بالکل بے صبرہ ہو جائے. اس قسم کے کچھ جملے تھے, اس وقت مجھے پورے طور پر ذہن میں نہیں ہے, لیکن مقصد یہ تھا کہ بس ایک حد تک ٹھیک ہے لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ بے صبری مناسب نہیں ہے. تو فرمایا کہ مجھے ایسا لگا اس کے بعد جیسے کسی نے سینے پر برف رکھ دی ہو, بالکل ٹھنڈ پڑ گئی. اس کے بعد الحمدللہ پھر تکلیف نہیں ہوئی. تو یقیناً یہ سب چیزیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ دوسرے کو تسلی ہو جائے. تو بس الحمدللہ کیفیات تو ہمیشہ رہتی ہیں, کبھی زیادہ کبھی کم. تو اصل یہی ہے جو نیک اولاد ہوتی ہے اپنے والدین کے لیے, وہ تو ہمیشہ زندگی میں بھی ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں, اور کوئی چلا جائے دنیا سے تو بھی جب تک اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں. بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہوں کسی سے تو اگر ان کا انتقال بھی اسی حالت میں ہوا ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کے لیے سارے ثواب کرو, خوب دعائیں کرو ان کی مغفرت کی, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبر میں انہیں راضی کر دیں گے. دنیا میں اگر ناراض بھی تھے تو پھر بھی راستہ بند نہیں ہے ناراضی کرنے کا. اگر ناراض ہونے کی حالت میں دنیا سے گئے, اب تم ان کے لیے استغفار کرو, ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو, ان کے لیے اشارے ثواب کرو, انشاءاللہ وہ اپنی قبر میں خوش ہو جائیں. تو بہرحال یہ سب باتیں دین کی ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے اور بوقت ضرورت انہیں استعمال میں لانا چاہیے, کام میں لانا چاہیے. آج جو ابھی نظم یہ پڑھی گئی ہے نائب صاحب کی, تو پہلا جو شعر ہے اصل میں اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہمارا دعویٰ کچھ ہے, دعویٰ تو ہے محبت کا لیکن دلیل محبت ہمارے پاس نہیں. جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ہر وہ عمل کریں جس سے وہ راضی ہو اور اس کام سے بچیں جس سے وہ ناراض ہوتا ہو. تو ایک طرف تو کہتے ہیں کہ محبت ہے محبت ہے, اور محبت کا معاملہ یہ ہے کہ نہ ان جیسی شکل و صورت نہ ان جیسی سیرت. تو یہ کیسی محبت ہے کہ دعویٰ محبت کا لیکن عمل دیکھو تو بالکل خالی. ایک اور شیر غالباً اثر صاحب کا ہے نا, اس کا ایک مشرہ ہے, محبت کے عمل کی قید سے آزاد ہوتی ہے, محبت کے عمل کی قید سے آزاد ہوتی ہے. یعنی ایک آدمی محبت محبت کہتا ہے تو کیا اسے عمل نہیں کرنا چاہیے, خالی کہہ دینا کافی؟ تو کہہ دینا کافی نہیں ہے. دین رسمی مظاہروں کا نام نہیں ہے بلکہ عمل کا نام. عمل کریں گے تو انشاءاللہ پھر وہ چیز ہمارے لیے بہتر ثابت ہوگی. اور اگلی بات تو یقیناً ہم پر ایسی صادق آتی ہے کہ پوچھئے نہیں. ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں نا جہاں دیکھی دری, جہاں دیکھی تری, کیا ہے وہیں بچاری دری. بس یہ ہے تو یہاں پر بھی وہ یہ کہ کہاں وہ دائی خدا, کہاں مست دسترخوان. ہم تو دسترخوان دیکھ کے مست ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی پکا ہوا کیا ہے, پتا چل گیا تو بس پھر تو مست خوشبو سے ہی مست ہو جاتے ہیں, کھا کے تو نہ جانے کیا حال ہوگا. تو ایک طرف تو دائی قرآن سبحان اللہ, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں یا ان کو ان سے حقیقی محبت کرنے والے, تو وہ تو دائی قرآن ہیں. اور ہماری اپنی حالت کیا ہے کہ ہم تو مست دسترخوان ہیں, دسترخوان دے کے مست ہونے والے ہیں. اب یہ سوچو کہ کہاں ان کی دعوت تھی, کہاں اپنی دعوت تھی. ایک وہ دعوت تھی, وہ دائی قرآن تھے اور ہم کھانے پینے کے مست ملنگ. اللہ ایک اور چیز جو بتائی گئی ہے, کرامت کے طلبداروں شریعت اور سنت پر بتاؤ استقامت سے کوئی بڑھ کر کرامت ہے. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں جی ولی وہ ہے جس سے کرامت سازی ہو, ہوا میں اڑتا ہو بڑا پہنچا ہوا پیر. میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ جو واقعات کتابوں میں لکھے ہیں, کتابوں میں جو لکھے ہیں, آج ان واقعات جیسے کوئی واقعہ ہمیں نظر نہیں آتا. تو دو ہی باتیں ہیں, یا وہ غلط ہیں یا آج کوئی اللہ والا نہیں. تو ایسی بات نہیں ہے, اصل میں ہماری نظر بھی پہنچتی نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دوں, اللہ رب العزت ہر زمانے میں اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں آنکھیں چاہیے دیکھنے والی, کان چاہیے سننے والے. ہم اپنی آنکھیں بند رکھتے ہیں, بس بات کہہ کے گزر جاتے ہیں. ابھی حال ہی میں اللہ نے آپ کو دکھایا, اور کس طرح سے دکھایا, حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا جو واقعہ ہوا کہ گھر میں گھر کار میں لوگ بھرے ہوئے ہیں, یعنی خود بھی ہیں, اہلیہ بھی ہیں, پوتا بھی ہے, اور ماشاء اللہ ڈرائیور بھی ہے, گارڈ بھی ہے, پانچ پانچ آدمی موجود ہیں, چھ چھ آدمی موجود, اور گولیوں کی برسات ہے, لیکن ایک ٹچ بھی نہیں کرتی اس کو. اس سے بڑی بھی کرامت کوئی ہو سکتی؟ لیکن آپ یہ دس سال کے بعد جب کتابوں میں پڑھیں گے تو وہ ہو اچھا, پھر آپ کی کرامت سمجھ میں آئے گی. لیکن ابھی گزر گئی آپ کی نظر سے, ہمیں اس کا کرامت ہونا پتہ ہی نہیں چل رہا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ بھی ہے اور حضرت کی میں سمجھتا ہوں کرامت بھی ہے. لیکن کرامتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں, انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے. انسان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں یا کیا مجھے اللہ نے ہمت اور طاقت دی, خود بھی نہیں پتا ہوتا. وہ تو بس معاملات ہو جاتے ہیں, گزر جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہوا کہ ایک گولی بھی ٹچ نہیں کی. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور چیز کی تصدیق ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے, وہ اعمال اگر آپ کریں گے تو وہی سب سے بڑے آپ کے محافظ ہوں گے. تو چونکہ یہ حضرات وہ معمول الحمدللہ انجام دیتے ہیں, دعائیں انس بھی پڑی تھی, سورہ کہف کی بھی تلاوت ہوئی تھی, بلکہ راستے میں پڑھتی بھی آ رہی تھی ہماری جو استانی صاحبہ, اور اس کے علاوہ جو معمولات تھے ماشاءاللہ اس کے عامل بھی ہیں کرتے ہیں. تو جو معمولات ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جب ہم ان کاموں کو انجام دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت بھی ہوگی. تو دعائے انس, دعائے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کو ہمیں صبح و شام پڑھنا چاہیے اس یقین کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتلا دی ہے وہ حق ہے. ایک صحابی نے فرمایا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ماشاء اللہ اکثر کو یاد ہوگی یہ دعا. تو صبح و شام تین تین دفعہ پڑھ لو, فجر کے بعد پڑھ لو, مغرب کے بعد پڑھ لو. فجر کے بعد پڑھ لو گے تو مغرب تک, مغرب کے بعد کر لو تو صبح فجر تک. دنیا کی کوئی چیز تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتی. اب اس یقین کے ساتھ آپ پڑھیے کہ انشاءاللہ یہ جب دعا ہم نے پڑھ لی, اب کائنات کی کوئی چیز ہمیں ضرر نہیں پہنچائے گی، تکلیف نہیں پہنچائے گی، لیکن یقین ضروری ہے. اتفاق سے جس صحابی نے یہ دعا بتلائی ان کا اپنا ہاتھ غالباً کٹا ہوا تھا یا ٹوٹا ہوا تھا جو بھی تھا، تو کسی نے کہا بھی کہ آپ یہ دعا بتا رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا؟ کہا کہ اس دن پڑھنا بھول گیا تھا. یعنی یہ بھی یقین رکھے کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے. ٹھیک ہے نا، پڑھتے رہنے سے کوئی موت تو ٹل لی جائے گی، وہ تو آئے گی، لیکن ایمان کی حالت میں آئے گی، اچھی حالت میں آئے گی. آپ اعمال والی زندگی کرتے ہوئے جائیں گے دنیا سے، یہ معمولی بات. ایک آدمی قرآن مجید پڑھتا ہوا جا رہا سفر میں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، لیکن کس حال میں موت آئی؟ ایک آدمی لوٹ مار کر رہا ہے پھر کسی نے گولی ماری مر گیا، اس کی کس حال میں موت آئی؟ کیا دونوں میں کوئی فرق نہیں؟ ایک قرآن مجید پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اللہ کا نام لے کر رخصت ہو رہا ہے، ایک ڈاگا مارتا ہوا رخصت ہو رہا ہے، دونوں میں فرق تو ہے؟ بظاہر تو ہم سمجھیں گے کہ وہ بےچارا ایکسیڈنٹ میں مارا گیا اور یہ بھی گولی سے مر گیا، بظاہر تو ہمیں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ مبتدی اور منتہی کا فرق ہے. آپ کو ایک وہ شخص جو ابھی تیرنا نہیں سیکھا، کنارے پہ کھڑا ہوا ہے نہر کے اور وہ چھلانگ لگانے والا ہے سیکھنے کے لیے، بالکل ابتدا میں یہاں کھڑا ہوا ہے، ایک وہ شخص ہے جو تیر کر نہر کے دوسرے کنارے پہ کھڑا ہوا ہے، تو بظاہر دیکھنے میں وہ بھی دریا کے کنارے میں نہر کے کنارے پہ کھڑا ہے اور یہ شخص بھی کھڑا ہوا ہے، تو مبتدی اور منتہی کی حالت ایک جیسی نظر آتی ہے. اور بیچ کا جو ایک آدمی ہے جو بیچ میں غوطے کھا رہا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں بڑا بہادر آدمی ہے یہ، حالانکہ وہ ابھی سیکھ رہا ہے، غوطے کھا رہا ہے. اور یہ مبتدی اور منتہی کو ہم ایک جیسا سمجھتے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ منتہی کا معاملہ اور ہے، اللہ کی نظر میں وہ تو غوطے لگا چکا اور وہ سیکھ چکا اور وہ تو انتہا کے درجوں میں ہے، یہ ابھی ابتدائی حالت میں ہے، اور جو اندر دریا کے اندر ہے یا نہر میں ہے وہ درمیانی حالت میں. تو ظاہری اعتبار سے جو چیزیں ہمیں ایک جیسی نظر آتی ہیں، حقیقت میں ایسی ہوتی نہیں ہیں. ایک مبتدی ہوتا ہے جو بالکل ابتدائی طالب علم ہے، ایک منتہی ہوتا ہے. بعض اوقات ایک شخص استاد ہے بڑے اونچے درجے کا، بہت سادہ رہتا ہے، اور انہیں کا ایک شاگرد ہے، بڑا جبا قبا دستار، پگڑی وگڑی باندھی ہوئی، بظاہر سے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، کیونکہ ہم ظاہری حالت دیکھ رہے ہیں اس کی، علمی حیثیت کا ہمیں پتا نہیں. اور یہ سیدھے سادے سے ہیں تو بعض اوقات یہ ہمیں لگتے ہی نہیں کہ یہ ان کے پاس کوئی علم بھی ہوگا، لیکن جب بات کرے گا تو پھر انسان کا پتہ چلتا ہے کہ علم ہے نہیں ہے. کسی نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، تاکہ سخن نہ گفتہ باشد اے وہ ہنرش نہ گفتہ باشد، جب تک انسان زبان کھولتا نہیں ہے، گفتگو نہیں کرتا، اس کا عیب اور اس کا ہنر دونوں چھپے رہتے ہیں. تاکہ سخن نہ گفتہ باشد، جب تک کوئی آدمی بات نہ کرے، عیب و ہنرش نہ گفتہ باشد، اس کا عیب اور اس کا ہنر دونوں چھپے رہتے ہیں. جب وہ بات کرے گا تو پتہ چل جائے گا کہ ہاں بھائی یہ واقعی کس درجے کا عالم ہے، پتہ چل جائے گا. ہم ہدایہ پڑھا کرتے تھے اپنے استاد سے، مولانا انور صاحب، مفتی انور صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو ان کے پاس ایک صاحب آئے تو دیکھنے میں ماشاءاللہ بہت قداور شخصیت تھے اور بہت اچھی پگڑی باندھی ہوئی تھی. تو استاد صاحب نے یہ سوچتے ہوئے کہ بڑے عالم ہیں، میں نے ان کی ظاہری جو حیت تھی اس کو دیکھتے ہوئے اٹھ کر ان کا استقبال کیا، اپنی جگہ پہ بٹھایا. سبق ہو رہا تھا اس لیے اس وقت گفتگو نہیں کی، سبق پڑھاتے رہے، لیکن اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا بیٹھیے، اشاروں سے بیٹھ گئے. سبق ہوتا رہا، جب سبق ہو گیا اور اس کے بعد پھر ہم تھوڑی دیر بیٹھے ان کے پاس، تو یعنی استاد جی کے پاس، تو اس وقت حضرت نے پوچھا کہ حضرت کیسے تشریف، تو کہا بھائی میں تو عیسیٰ سے ملنے آیا ہوں. تو خیر اس وقت ہم تو چلے گئے تھے، بات چیت ہوئی، بعد میں ہمیں کہا کہ بھائی بالکل بیچارہ الف سے، جس کو کہتے ہیں الف اور لٹ میں فرق نہیں سمجھتا، وہ آدمی تھا، کچھ پتہ نہیں یوسف کو عیسیٰ. تو وہ گفتگو سے پتا چلا کہ بھائی علمیت کتنی ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. تو بعض اوقات دیکھنے میں آدمی کچھ ہوتا ہے اور اندر سے کچھ. اس لیے ہمیں پچھلے بھائی میں نے عرض کیا تھا، کسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اچھے گمان سے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور بدگمانی کرنے سے گردن پھنسے گی. اللہ تعالی ہمیں ہماری حفاظت فرمائے. تو بہرحال یہاں پر جو بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ کہاں ان کی دعوت تھی اور کہاں ایک اپنی دعوت ہے. ہاں جو بعد میں کہنا چاہ رہا تھا کرامت, دو چیزیں ہیں, ایک کرامت ہے ایک استقامت. دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا, سنت کے مطابق زندگی گزارنا, اگر اس کے پاس ایک بھی کرامت نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اس کے شیخ ہونے میں, اس کے پیر ہونے میں, اس کے حق پر ہونے میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر ایک بھی کرامت نہیں تو اسی لیے کہا کہ الاستقامہ فوق الکرامہ, استقامت یہ کرامت سے بڑھ کر. استقامت معمولی, استقامت معمولی چیز نہیں ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو یوں کہتے ہیں کہ ربنا اللہ, ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, اور پھر استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹ گئے, تو اس کے نتیجے میں کیا ہے, تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, اللہ تخاف ولا تحزن, خوف زدہ مت ہو, غم زدہ مت ہو, وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, تمہیں اس جنت کی خوشخبری ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. اور مزید, نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی آخرت میں, ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم, اور تمہارے لیے جو تم چاہو گے وہاں پر وہ ہے, ولکم فیہا ما تدعون, تم جو چاہو گے ملے گا. لیکن دین پر استقامت جس نے دکھائی اس کے لیے, اسی لیے کسی بزرگ نے کہا کہ یہاں رب چاہی زندگی گزار لو, وہاں من چاہی زندگی ہوگی. اللہ جو چاہتے ہیں یہاں تم وہ کر لو, وہاں تم جو چاہو گے رب وہ کرے گا. تو تھوڑا سا وقت ہے, کوئی 50 سال, کوئی 60 سال, کوئی 70 سال, لیکن ہمیں فکر کرنی چاہیے. دنیا چھوڑ کے جانا یا رہنا نہیں ہے, اور خاص طور پر جن کی 50-60 سال کی عمر ہو گئی تو ان کے لیے تو غفلت کے لیے ایک لمحہ بھی باقی نہیں ہے. کب پیغام اجل آ جائے کچھ پتہ نہیں. اس لیے آدمی کو ہمتن متوجہ رہنا چاہیے اللہ کی طرف, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, اللہ تعالیٰ کب بلا لے. اس لیے ایک لمحہ بھی غفلت میں مت گزاریے, بلکہ استقامت کے ساتھ دین پر ڈٹے رہیے, تو چاہے آپ کوئی کرامت آپ کے ہاتھ میں نہ ہو کوئی حرج نہیں. استقامت بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے میں نے اللہ نے دیکھی آیت بھی دل میں ڈال دی, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جو رب کو اپنا, اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں اور پھر استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹے رہتے ہیں, یعنی کوئی بھی تکلیف, لالچ, حرص, طمع انہیں اسے ہٹا نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی استقامت عطا فرمائے بغیر کسی ابتلاء اور آزمائش کے. اور دیکھیے بڑی اچھی بات کہی کہ رہے سنت پہ ڈٹ جانا تقاضا ہے شریعت کا, یہ وہی بات ہو گئی. ڈٹ جانا استقامت کا دوسرا نام ہے. کسی چیز پہ ہم ڈٹ گئے, اس پر جم گئے, اسی کو استقامت کہتے ہیں. اس کو حضرت نے فرمایا کہ رہے سنت پہ ڈٹ جانا تقاضا ہے شریعت کا, رہے سنت سے ہٹ جانا امانت میں خیانت. ہم نے امانت میں خیانت کی. اگر ہم کلمہ طیبہ پڑھیں لیکن اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کسی سے محبت ہو, یہ امانت میں خیانت ہے. جب کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد جو تقاضے ہیں اس کے, اس پر عمل کرنا ضروری. اور دیکھیے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے, ضروری ہے کم از کم ہر عمل سے قبل یہ دیکھیں, جو بھی عمل ہم کریں تو یہ دیکھیں کسی ادنا صحابی سے بھی کیا اس کی اجازت ہے. یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ چیزیں رکھی ہیں, قرآن ہے, حدیث ہے, اور اسی طریقے سے عمل صحابہ, صحابہ کا عمل. قرآن مجید میں کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی تو ہم کیا دیکھتے ہیں, سنت, حدیث سے کوئی چیز ثابت. حدیث میں بھی نہیں تو پھر دیکھیں گے کہ کسی صحابی نے سے کوئی ایسا عمل ثابت ہے, اگر کسی صحابی نے بھی کیا ہوگا تو ہمارے لیے کافی ہے. اصحابی کا نجوم فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, کسی ایک کے بھی اقتدا کر لو گے کامیاب ہو جاؤ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم, جس کی بھی اقتدا کر لو گے پیچھے چل پڑو گے کامیاب ہو جاؤ. تو اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی ادنا صحابی سے بھی کیا اس کی اجازت ہے؟ بہت ساری چیزیں آج ہم دیکھ رہے ہیں اور یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، حالانکہ وہ چیزیں اس زمانے میں بھی عمل میں آتی تھیں، بچوں کی پیدائش، سالگرہ منا رہے ہیں. اب بتائیے کہ سالگرہ کسی صحابی نے منائی؟ مرنے پہ عرس منانا، کسی صحابی نے عرس منایا؟ کچھ نہیں. تو آپ یہ تو دیکھ رہے کہ صحابی مرتے نہیں تھے، دنیا سے تشریف نہیں لے جاتے تھے، کیا ان کے یہاں بچے پیدا نہیں ہوتے تھے؟ تو بچے پیدا ہونے پر وہ کیا کرتے تھے؟ وہی کر لو، اور مرنے پر جو کرتے تھے وہی کرو. یعنی ایسی چیز ہے بالکل جو اظہر من الشمس ہے، سورج سے بھی زیادہ واضح ہے کہ صحابہ کرام نے جو کچھ کیا وہ کرو. مطلقاً یہ سارے ثواب روزانہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے سالانہ اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ روزانہ جو ہے وہ اشارے ثواب کیجیے، وہ منع نہیں، صبح بھی کریں شام بھی کریں. اور نیک اولاد روزانہ کرتی ہے، ہر وقت کرتی ہے، وہ کبھی غافل ہوتی نہیں. اور اچھا اشارے ثواب کے لیے کچھ مشکل بھی نہیں، کوئی ضروری نہیں کہ دیکھ پکا کے ثواب پہنچا، کسی کو ایک کھجور دے دی یہ بھی اشارے ثواب ان کی نیت سے، کسی کو کپڑے پہنا دیے ان کی نیت سے اشارے ثواب. یہ بھی ہے کہ آپ نے سبحان اللہ الحمد للہ پڑھا، اس کا ثواب انہیں بخش دیا. اللہ اکبر کہہ دیا، اس کا ثواب بہت پہنچ گیا. کلمہ طیبہ پڑھ کے ثواب بخش دیا، درود شریف پڑھ کے بخش دیا. بتائیے مشکل کیا ہے؟ نہ کسی مولوی کی ضرورت ہے، نہ کسی پیر صاحب کی ضرورت ہے، نہ کسی شیخ صاحب کی ضرورت ہے. آج کل تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، لوگ ہمدردیاں جتا کر پیسہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ. ورنہ بعض ایک صاحب تھے، موجود بھی ہیں ابھی بھی، یہاں نہیں اس وقت، مجھے یاد ہے، دوست تھے وہ، مذاق مذاق میں صحیح، لیکن کہتے تھے ربا خواب میں آئے تھے، اور وہ ان کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتا تھا، کہ یار تیری دعوت ہے میری طرف سے، شام میں دعوت کھاتا تھا اس، پھر آ کے ہمیں بتاتا تھا کہ آج میں نے. تو یہ مطلب اس طرح کی بھی چیزیں کہ اچھی حالت بتا دی کہ بھائی یار آج تمہارے میں نے بھائی کو دیکھا جن کا انتقال ہے، ماشاء اللہ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور جنت کے اندر اڑتے پھر رہے تھے. ایسی باتیں سنا تھا، سامنے والا خوش ہو گیا کہ اچھا بھائی یار تجھے میں آج دعوت کیا، لوگوں نے اس کو بھی دھندا بنا لیا. تو بات یہ ہے کہ کسی کے دل کا حال تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس لیے یہاں پر جو بات کہی وہ یہ کہ ہم جب کوئی عمل کریں تو عمل سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیں کہ صحابہ کرام میں سے کسی سے ہی ثابت ہے یا نہیں. اگر صحابہ سے ثابت ہے ضرور کیجیے اس کو، کوئی معنی نہیں، کوئی ممانعت نہیں. اور دیکھیے عجیب بات کہی کہ عمل میں لازمی ہے سنت سرکار کا پہلو. ہم جو بھی عمل کریں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پہلو تلاش کریں. اگر آپ کی سنت ہے تو پھر فرمایا کہ یہی اپنا تصوف ہے، یہی اپنی طریقت ہے، بس یہی سب کچھ تو ہے. شریعت بھی یہی ہے، طریقت بھی یہی ہے، تصوف بھی یہی. اور آگے جو بات بتائی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کریں کہ جو راہ سنت سرکار پر ہیں گامزن ثابت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقوں پر جو چل رہے ہیں، گامزن کے معنی چل رہے ہیں، تو فرمایا کہ میرا ایمان ہے ہر قدم پر ان کے جنت. دیکھیے اس سے بڑھ کر محبت کیا ہوگی سرکار؟ ایک صرف دعوی محبت، ایک طرف عمل کی دعوت ہے کہ آپ سرکار کے طریقوں پر چلو، ہر قدم پہ جنت ملے گی، ہر قدم پہ جنت ملے گی، قدم قدم پہ جنت. ہمارے حضرت نے کیا فرمایا؟ یہی تو فرمایا نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو دیکھ کر چلو، آپ نے کہاں قدم رکھا، کہاں نہیں رکھا، کہاں سے اپنے آپ کو بچایا، کہاں پر پاؤں رکھ، بس وہاں دیکھ دیکھ کے چلتے رہو تو اللہ تعالیٰ کو بھی پالو گے، اللہ کے رسول کو بھی. تو نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. آج بیان تو کچھ اور کرنا تھا، لیکن بہرحال یہ کچھ باتیں ایسی تھی اشعار میں کہ زیادہ واضح بات ہو جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بھی تھی. اور یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ ہم آپ کی ولادت، یہ سنت، یہ سیرت پر عمل نہیں کرتے، یہ نہیں کرنا چاہتے، یہ بتاتے نہیں ہیں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. ہم ایک دن کے قائل نہیں ہیں، ہم ہر دن کے قائل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت ہر دن ہو، آپ کی صورت ہر دن ہو، آپ کے طریقے ہر دن ہو، آپ کے جو ہر ہر قول عمل پر ہر دن عمل ہو، بس یہ اگر ہے تو سب کچھ. اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا الله يا رحمن يا رحيم كرم فرما رحم فرما. یا اللہ اپنا فضل فرما دیجئے کرم فرما دیجئے. اے اللہ ہم نابکار ہیں رحم فرما دیجئے. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کی طرف آپ نہ دیکھیے. اے اللہ ہماری خامیوں کی طرف ہماری غلطیوں کی طرف نگاہ نہ فرمائیے. اے اللہ اپنی ستاری و غفاری والے معاملے فرمائیے. اے اللہ ہمیں بخش دیجئے. یا اللہ ہمیں بخش دیجئے. اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرمائیے. یا اللہ پردہ دری نہ فرمائیے. اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے بچا لیجیے. یا اللہ دنیا میں بھی اے اللہ رسوائیوں سے بچائیے آخرت میں بھی رسوائیوں سے بچائیے. اے اللہ آپ کریم ہیں کرم فرما دیجیے رحم فرما دیجیے. حاسدوں کے حسد سے بچا ظالموں کے ظلم سے بچا منافقوں کے نفاق سے بچا شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما کر ہم سب کو اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما. اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما. اے اللہ آپ ہمارے ماؤں ملجا ہیں آپ ہی ہمارے ٹھکانہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. اے اللہ آپ ہمارے خالق و مالک ہیں. اے اللہ آپ ستار و غفار ہیں اے آپ رحمان و رحیم ہیں. اے اللہ آپ وہاب ہیں آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں. اے اللہ آپ ہی کی ہاتھوں میں اے اللہ سارا جہاں ہے آسمان و زمین میں. اے اللہ جو کچھ خزانے ہیں سب کے مالک آپ ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما دیجئے. اے قوت و قدرت کے مالک اے طاقتوں کے سرچشمہ اور طاقتوں کے مالک یا اللہ ہم پر رحم فرما دے. یا اللہ ہم پر رحم فرما دے. اے اللہ ہم پر رحم فرما دے. اے اللہ ہماری ایک ایک حالت سے آپ واقف ہیں. اے اللہ جو تشویشیں ہیں آپ ان کو بھی جانتے ہیں جو پریشانیاں لاحق ہیں انہیں بھی جانتے ہیں. ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے تشویش کو دور فرما دے. ہمیں عافیت نصیب فرما. اے اللہ عافیت نصیب فرما. ہماری پردہ پوشیاں فرما. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم انا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وفعل وعمل ونعوذ بك من النار. يا الله وما قرب إليها من قول وفعل وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. يا الله رحم فرما. اے اللہ ان پر جو دنیا سے چلے گئے اے اللہ جن کا معاملہ آپ سے پڑ چکا اے اللہ رحم فرما دیجئے کرم فرما دیجئے. بجز آپ کے اے اللہ کوئی سہارا نہیں بجز آپ کے کوئی رحم کرنے والا نہیں. یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں آپ رحمان و رحیم ہیں آپ ستار و غفار ہیں. اللہ رحم فرما دیجئے کرم فرما دیجئے ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب والدین. اے اللہ جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے ان کے اے اللہ بخشش فرما دے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دے. اے اللہ سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دے. اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما اپنے آغوش رحمت میں چھپا لے. اے اللہ رحم فرما اور کرم فرما. آپ نے جس طرح دنیا میں پردہ پوشیاں فرمائی آخرت بھی پردہ پوشیاں فرما. اے اللہ کسی کے آگے نہ دنیا میں ذلیل فرما نہ آخرت میں ذلیل فرما. یہاں کی رسوائیوں سے بھی بچا اور وہاں کی رسوائیوں سے بھی بچا. اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں. اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں. اے اللہ ایمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، روحانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، اے اللہ ہمارے جسم کو بھی مضبوط فرما دیجیے، ہمارے ایمان کو بھی مضبوط فرما دیجیے، اے اللہ ہماری روح کو مضبوط فرما دیجیے، جو اعمال روح کی غذا ہے ان کو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما، اے اللہ رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما، اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ اپنے اور ہمارے حکموں کا انہیں فرما بردار بنا دے، ہم سب کو اپنے حکموں کا فرما بردار بنا دے، اے اللہ جتنے حضرات یہاں آئے ہوئے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، یا اللہ سب کی جائز حاجتوں کو مرادوں کو پورا فرما دے، اے اللہ جائز حاجتوں کو مرادوں کو پورا فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ہمارے مسجد کے ایک نمازی بھائی محمد احمد خان صاحب جن کا آج انتقال ہوا، جنازہ ہوا پھر ظہر میں، اے اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے، اسی طریقے سے ایک اور ہمارے منیب صاحب ان کے دادا کا انتقال ہوا صبح 8 بجے، آج ان کا جنازہ ہوا، ان کے لیے بھی دعا فرمائی، اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے، بھائی آصف صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے، بھائی کامران عمران کے والد صاحب کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بھی بلند فرمائیے، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے، دادا دادی کی مغفرت فرما دیجیے، نانا نانی کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں اللہ جس کا جو بھی اس دنیا سے اللہ جو بھی چلے گئے اس دنیا سے، والدین ہوں، یزید اقاری ہوں، رشتے دار ہوں، دوست احباب ہوں، سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے، اے اللہ ان کو جنت کا لباس پہنا دیجیے، جنت کے بچھونے ان کے لیے بچھا دیجیے، حد نگاہ تک ان کی قبروں کو وسیع فرما دیجیے، اے اللہ حد نظر تک ان کی قبروں کو وسیع فرما دیجیے، ہم سب کو صبر جمیل عطا فرما، اور اس صبر پر یا اللہ جو آپ کے وعدے ہیں ہمیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کا مزداق بنا، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ اس صبر پر جو وعدے ہیں اس کا ہمیں مزداق بنا، اے اللہ رحم فرما اور کرم فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے جملہ عزیز و قارب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے چچا جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ جو قریب المرگ ہیں، بیمار ہیں اور اے اللہ دنیا سے جانے والے ہیں، اے اللہ ان کو جب تک زندگی ہو عافیت کی زندگی عطا فرما، اور جب اس دنیا سے جائیں تو خاتمہ ایمان پر فرما، اور ہم اپنے لیے بھی یا اللہ سب سے زیادہ محتاج ہم خود ہیں، اے اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، اے اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، اے اللہ اپنے نام لینے کی لذت ہمیں عطا فرما، اپنے ذکر و فکر کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن مجید پڑھنے کی دائمی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن مجید پڑھنے کی اور تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں اے اللہ دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ہمارا ایمان پر فرما، اے اللہ ہم آپ سے عافیت کے طالب ہیں، کسی ابتلا میں مبتلا نہ فرما، کسی آزمائش سے دو چار نہ فرما، اے اللہ ہر قسم کی معذوری سے، مجبوری سے، لاچاری سے ہماری حفاظت فرما، اعضا کی ٹوٹ پھوٹ سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جسمانی ٹوٹ پھوٹ سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ کوئی عضو ہمارا بیکار ہو جائے اس سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم خوف زدہ ہیں، ہمیں ڈر ہے، اللہ اپنا فضل فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، نہ اولاد کا میں محتاج بنا، نہ کسی اور کا، یا اللہ بس اپنا ہی محتاج بنائیے، اے اللہ اپنا ہی محتاج بنائیے، اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، ہماری تمام ضرورتیں آپ پوری فرما رہے ہیں، فرماتے رہیے یا اللہ، اے اللہ تمام ضرورتیں پوری فرما دیجیے، یا اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے، اے اللہ تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائیے، ہمیں کسی کے آگے نہ جھکا، اے اللہ ہمارے سر کسی کے آگے نہ جھکے، ہمارے ہاتھ کسی کے آگے نہ پھیرے، اے اللہ آپ ہی ہمارے داتا ہیں، آپ ہی ہمارے مالک و خالق ہیں، اے اللہ ہم پر رحم فرما دے، ہم پر کرم فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ بڑی کوتاہیاں ہیں، بڑی غلطی ہے، یا اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، اے اللہ ہمیں اشراق کی تشاش کی توفیق عطا فرما دے، اوابین کی توفیق عطا فرما دے، تہجد کی توفیق عطا فرما دے،
اللہ تہجد کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ، اس نعمت سے محروم نہ فرمائیے یا اللہ، ہمیشہ اللہ اس نعمت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ. اے اللہ، جس کو جو کچھ ملا راتوں کو جاگنے سے ملا، اپنے فضل و کرم سے ایسا جاگنا اے اللہ جو ہمارے لیے آخرت میں نعمتوں کا ذریعہ بن جائے، اے اللہ بخشنے کا ذریعہ بن جائے، ایسے جاگنا ہمیں نصیب فرما. اے اللہ، زیادہ سے زیادہ اپنی بندگی کی عبادت کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہماری اولاد کو بھی اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما. ہم جو کچھ اپنے لیے مانگتے ہیں، اپنے عزیزوں کے لیے یا اللہ، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بھی ہم آپ سے طلب کرتے ہیں. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمارے بچوں کی، بچوں کے بچوں کی، سب کی حفاظت فرما، اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں عطا فرما. اے اللہ، اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما. اے اللہ، اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما. ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما. یا اللہ، ہم سے جو لوگ توقع رکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے اے اللہ ان کی حاجتوں کو اپنے فضل سے پورا فرما دے. اے اللہ، ان کی توقع پر ہمیں اترنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.